सदा रंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
अदबी मुजल्ले सदा रंग के साथ असद नजीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। हमारे शुमारे की सौती झलकियां रूबरू उर्दू के शायर और मुहक्किक डॉक्टर फहीम अहमद सिद्दीकी से तफसीली मुकालमा।
अल्लामा इकबाल से बचपन से मुतासिर हूँ और यहाँ आपको एक बात मैं बताता हूँ कि मैं जब यहाँ के बोर्ड ऑफ स्टडीज का चेयरमैन बना महाराष्ट्र अपने स्वामी रामानंद तीर्थ यूनिवर्सिटी का, तो मैंने डॉक्टर अल्लामा इकबाल का एमए में एक स्पेशल पर्चा रखा, खुसूसी मुताले डॉक्टर अल्लामा इकबाल पूरा एक पर्चा, उसमें उनकी पूरी अच्छी अहम नज़में, उनकी कुछ गज़लें और उनके जो कारनामे हैं उन सब पर एक पेपर पूरा रखा था।
तफहीम गालिब के उनवान से सुनिए दीवान गालिब की तीन इंतहाई मुख्तसर गज़लों की तशरीह डॉक्टर सरफराज खान नियाज़ी की ज़बानी।
आज हम आपके सामने गालिब की गजल नंबर 223, 24 और 225 एक साथ पेश करेंगे। ये तीनों गजलें मिला के तकरीबन चार अशार बनते हैं। खूबी इस तीनों गजलों की एक साथ बताने में यह है कि जो ख्यालात यहाँ गालिब ने पेश किए हैं वो इतने नादर, मुश्किल और दिक्कत तलब हैं। अब चूंकि गालिब ने अपने दीवान में से बहुत से अशार खारिज कर दिए थे गजलों के, तो अंदाज़ा लगाएं कि अगर एक गज़ल में सिर्फ एक शेर बचा है और वो भी इस कदर दिक्कत तलब, तो बाकी अशार जो थे उस गज़ल के वो किस तरह से होंगे।
कलाम शायर बाज़ुबान शायर में डॉक्टर अबरार अहमद अपना कलाम पेश करेंगे।
और कभी कभी तो ये लगता है फर्द फर्द हैं हम, ये और बात हमारा भी कारवां कोई है, और कहीं पहुंचना नहीं है इसे मगर फिर भी मिसाले बादे बहारा रवान दवा कोई है।
और आखिर में जनाब अहमद नदीम कासमी का अफसाना थल सुनाएंगे खालिद हमीद।
गरस्त थल में जब तक पटड़ी बिस्ती रही, उस इलाके के हजरत पीर और दिल्ली के पीरों का आपस में सख्त मुकाबला होता रहा, और हजरत पीर के जिन भूत तो आज भी सरगर्म है। पिछले दिनों अल्लाह जवाया अपनी भैंस समेत गाड़ी के नीचे आकर कट गया था, तो उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो बात बात पर रेल का टिकट कटा लेता था।
ये थी हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियां।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, जुनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर, तवील दौरानिये के मुजाकरे, अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूदात पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबस्सरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-789। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-789।
प्रोग्राम का आगाज करते हैं डॉक्टर फहीम अहमद सिद्दीकी साहब के साथ एक तफसीली मुकालमे से। डॉक्टर सिद्दीकी का ताल्लुक भारत के सूबे महाराष्ट्र से है। औरंगाबाद दक्षिण में पैदा हुए, घराने का माहौल अदबी था, लिहाजा बचपन ही से इस तरफ रागिब हो गए। शायरी और उर्दू जबान अदब की तदरीस के साथ इनका ताल्लुक हमेशा से कायम रहा है। PhD के लिए इन्होंने उर्दू के तरक्की पसंद शायर मजरूह सुल्तानपुरी को मुंतखब किया और इनकी जिंदगी में ही अपनी तहकीक का आगाज कर दिया। भारत में उर्दू के मुस्तकबिल के बारे में खासे पुरउम्मीद हैं। खास तौर से अपने सूबे महाराष्ट्र के बारे में इनका ख्याल है कि शिमाली हिंद के मुकाबले में यहाँ उर्दू ज्यादा मकबूल और तरक्की के जीने तय कर रही है। डॉक्टर फहीम सिद्दीकी से उर्दू अदब और जबान के हवाले से हमने बहुत सी बातें की, लेकिन आगाज हज़ब मामूल इनके इब्तदाई अदबी सफर से किया। लीजिए फहीम सिद्दीकी साहब से इसकी बाज़याफ्त سماعت فرمائیے.
اصل میں میرے ادبی سفر کے تعلق سے میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ 1963 اور 65 سے ہی ہم لوگ ادھر ادب کی دنیا سے جڑ گئے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے والد محترم مولانا محمد عمر صدیقی اطہر جالنوی, وہ پرانی قدروں کے بہت اچھے شاعر, بڑے زبردست عالم دین اور بڑے روشن خیال, یعنی ایک طرح کے فقیہ قسم کے انسان تھے. ان کی صحبت کا, ان کی عنایتوں کا مجھ پر بہت اثر رہا. وہ شاعر بھی بہت اچھے تھے. میں بنیادی طور پر انہیں کی سرپرستی میں میں نے ابتدا میں کچھ کہنا شروع کیا. شروع شروع میں تو آٹھویں نبی جماعت کا جب میں طالب علم تھا تو میں اپنے والد کو اپنے کلام نہیں دکھاتا تھا, اس وجہ سے کہ وہ ڈانٹتے تھے کہ بھی پڑھنا لکھنا مکمل کر لیجئے, اس کے بعد شاعری کرنا. لیکن ہوا یہ کہ وہ طالب علم کے دوران ہی شاعری کا اتنا وہ مزاج کے اوپر رنگ چڑھ گیا کہ میں بی اے ہونے تک ریاست مہاراشٹرا کا ایک مشہور شاعر ہو گیا. اور میں نے پھر بعد میں اپنے والد سے اصلاح دی مولانا اطہر جالنوی سے. اور اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر ایک ادبی انجمن 1966 میں ہی قائم کی تھی, اس کا نام تھا اردو اکیڈمی. اس اکیڈمی کے تحت ہم لوگ باضابطہ ایک مہینے میں یا دو مہینے میں ادبی نشستیں دیا کرتے تھے, جن میں نو مشق شعرا اور نو مشق افسانہ نگار وغیرہ تخلیقات سناتے تھے. ان پر تبصرے ہوتی تھی, ہوتے تھے, تنقیدیں ہوتی تھی. اور اس طرح سے ہمارے ہم نوجوانوں کی, نو مشقوں کی بڑی اچھی تربیت ہوتی تھی. ہمارے اساتذہ کرام اس میں شریک بھی ہوتے تھے اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے تھے. ذرا یہ سلسلہ چلا. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ میرا 1963 سے 1970 تک تقریباً کئی ادبی رسالوں میں میرا کلام شائع ہوتا رہا. حیدرآباد سے برگیا حوالہ نکلتا تھا, اس میں میری غزلیں آئیں. ممبئی سے کہکشا نکلتا تھا, اس میں آئیں. دوام سیاست, انقلاب, رہنما دکن, ہندوستان, ان تمام اخباروں میں اور رسالوں میں میری غزلیں شائع ہوتی تھی. اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1969 کا کتاب کا جو سالنامہ شائع ہوا تھا محترم اسد صاحب, وہ اس سالنامے میں میری غزل پہلی بار آئی. سہیل صاحب نکالتے تھے وہ لکھنؤ سے. اس میں جب میری پہلی غزل شائع ہوئی تو مجھے ایک طرح کا اطمینان ہوا اور بڑی تمانیت تھی کہ بھائی اب میرا بھی کلام ملک کے مشاہیر رسائل میں شائع ہونے لگا. اور ہمارے دوستوں نے تو بازار کا جشن منایا تھا, وہاں سے یہ ادبی سلسلہ جاری ہوا اور اب تک قائم ہے. اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں نے 1971 سے 1985 تک ملک کے انتہائی ملک کیا بلکہ اردو دنیا کے بہت اچھے شاعروں کے ساتھ کلام سنایا. جن لوگوں کے موجودگی میں میں نے اشعار سنائے مشاعروں میں, ان میں سے چند ایک کے نام اس لیے لینا ضروری ہے کہ یہ میرے لیے ایک قابل فخر بات ہے کہ میں نے معین احسن جزبی صاحب, کمار بالا بنکی, علی سردار جعفری, مخدوم محی الدین, سکندر علی وجد, مجروح سلطان پوری, بلکل افساہی, پروفیسر جگنات آزاد, وادی آسی, زبیر رضوی, محمد علوی, ندا فاضلی, دیکھی عظیم شخصیتوں کی موجودگی میں خیص الجعفری, اس میں الخطیل شفائی بھی ہے, طالب رضاقی حیدرآباد کے تھے, ان کی موجودگی میں میں مشاعروں میں شریک ہوتا تھا. اور ایک دو مشاعروں میں تو مجھے پسند بھی فرمایا. حضرت علی سردار جعفری نے میرے ایک دو شعر پر مجھے داد بھی دی, جس پر مجھے بڑا ناز ہے. اب میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مہاراشٹرا ہندوستان کی ایک ایسی ریاست ہے جہاں اردو زبان کی ترقی اور فروغ کے لیے حقیقتاً بہت اچھا کام ہو رہا ہے. یہاں آپ کو یہ جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ مہاراشٹرا میں جماعت اول سے لے کے دہم تک اور دہم سے لے کے بارہویں جماعت تک اردو میڈیم سے تعلیم حاصل کرنے کی سہولت حاصل ہے. اور پورے مہاراشٹرا میں تقریباً سینکڑوں جونیئر کالجز ہیں, سینکڑوں ہائی اسکولس ہیں جہاں پر صرف اور صرف اردو ذریعہ تعلیم کے ذریعے تعلیم دی جا رہی ہے لڑکیوں کو, لڑکوں کو, اور ایک بات جو آپ کے لیے بہت حیرت ہوگی وہ یہ کہ ہمارے مہاراشٹرا میں اردو سے بارہویں کیے ہوئے بچے, بارہویں کامیاب کیے ہوئے بچے سائنس کے, وہ ایم بی بی ایس کے امتحان کو کوالیفائی کرتے ہیں, اور پچاسوں طلبا اس وقت ڈاکٹر ہو چکے ہیں, انجینئر ہو چکے ہیں, اور کافی ملک کے جیسے تعلیمی ترقی میں آگے ہیں اردو میڈیم کے طلبا اور طالبات. اس ماحول میں ہم لوگ یہاں پر جی رہے ہیں. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہماری ریاست میں مہاراشٹر اسٹیٹ اردو اکیڈمی سب سے پہلے قائم ہوئی, اور اس کو قائم کیا تھا ہمارے ناندیڑ کے ہی ایک چیف منسٹر نے جن کا نام شنکر راؤ جی چوہان تھا. ہندوستان میں انہوں نے وہ اردو اکیڈمی پہلی بار ریاست میں قائم کی. اس کے بعد سارے ہندوستان کی ریاستوں میں اردو اکیڈمیوں کا جال پھیل گیا جس سے آپ واقف ہوں گے, لیکن پہلی اکیڈمی مہاراشٹر اسٹیٹ کی ہی ہے. یہاں پر مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو اردو کی جو این جی اوز ہے, یعنی پرائیویٹ طور پر کام کرنے والی جو ادبی تنظیمیں ہیں اور تعلیمی ادارے ہیں, وہ بڑے سلیقے سے تعلیمی کام انجام دے رہے ہیں.
ڈاکٹر فہیم صدیقی کی گفتگو ابھی جاری ہے, یہ اعلان سن لیجئے اور اس کے بعد اسی گفتگو کا بقیہ حصہ.
وائس آف امریکہ اردو سے نشریات پورے پاکستان کے لیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پر شام 7 سے صبح 7 بجے تک. ہماری ان طویل نشریات میں شامل ہیں تازہ ترین خبریں, بے لاگ تبصرے, تجزیے, مذاکرے اور آپ کی دلچسپی کے لیے بہت کچھ. دنیا بھر سے اہم سیاسی اور سماجی, قومی اور بین الاقوامی موضوعات پر منصوبہ سازوں اور تجزیہ کاروں کے تبصرے پروگرام ان دا نیوز میں. یہ پروگرام وائس آف امریکہ اردو ریڈیو سے ہر شام نشر کیا جاتا ہے پاکستان کے وقت کے مطابق 8:05 پر. اس پروگرام میں دن بھر کی اہم خبروں پر صرف ماہرین کے تبصرے نہیں, آپ کی آرا بھی شامل کی جاتی ہیں. ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-89.
اس اعلان سے قبل آپ ڈاکٹر فہیم احمد صدیقی کے ساتھ ہماری گفتگو سن رہے تھے. سلسلہ کلام جہاں سے منقطع ہوا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں. ہمارے ایک اور سوال کے جواب میں ڈاکٹر فہیم صدیقی کا کہنا ہے,
میں نے اصل میں پی ایچ ڈی کیا ہے مجروح سلطان پوری فن و شخصیت پر. مجروح سلطان پوری میرے پسندیدہ شاعر رہے ہیں, اور میں نے ان کی موجودگی میں جب وہ حیات تھے تبھی ان سے میں نے دو انٹرویوز لیے تھے اور ان سے گفتگو بھی کی تھی کہ میں آپ کو اردو غزل کے احیاء میں آپ کا واحد ہے, آپ نے اس زمانے میں اردو غزل کو اپنایا تھا جس زمانے میں ترقی پسندوں نے غزل کے خلاف مہم شروع کر دی تھی, اور جگر جیسا شاعر یہ کہنے پر مجبور ہوا تھا کہ شاعر نہیں ہے وہ جو غزل خواں ہیں آج کل. تو ایسے ماحول میں جگر نے, مجروح سلطان پوری نے بڑی مضبوطی سے غزل کے دامن کو تھاما تھا. تو وہ ایک کارنامہ مجروح کا تھا, اور میں نے اپنے تحقیق کے مقابلے میں اسد صاحب ایک کام بھی کیا ہے جسے کافی سراہا جا رہا ہے, یہاں میری کتاب چھپ بھی رہی ہے وہ, اور میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ فیض احمد فیض اردو کے سب سے بڑے شاعر تھے موجودہ ہے کہ, لیکن جہاں تک غزل کا معاملہ ہے, غزل جس کو اشتراکی غزل کہتے ہیں, اس اشتراکی غزل کی بنیاد مجروح سلطان پوری نے رکھی. یعنی ویسے ترقی پسند خیالات تو ہماری غزلوں میں میر تقی میر کے زمانے سے بھی ملتے ہیں, سماج کے حالات, بدامنی کے واقعات وغیرہ کے اشارے کنائے میں غزل میں آئے ہیں, لیکن مجروح سلطان پوری نے اشتراکی جمالیات کو کے حسن کے ساتھ غزل کے موضوعات کو اور تغزل کو اپنایا تھا. ایک تغزل کا نیا رنگ انہوں نے دیا. میں نے اس پر اپنے مقالے میں بحث کی ہے سر, اور اس بحث کو کافی پسند بھی کیا جا رہا ہے. علامہ اقبال سے بچپن سے متاثر ہوں, اور یہاں آپ کو ایک اور ایک بات میں بتاتا ہوں کہ میں جب یہاں کے بورڈ آف اسٹڈیز کا چیئرمین بنا مہاراشٹر اپنے سوامی رامانند تیرتھ یونیورسٹی کا, تو میں نے ڈاکٹر علامہ اقبال کا ایم اے میں ایک اسپیشل پرچہ رکھا, خصوصی مطالعہ ڈاکٹر علامہ اقبال, پورا ایک پرچہ. اس میں ان کی پوری اچھی اہم نظمیں, ان کی کچھ غزلیں اور ان کے جو کارنامے ہیں ان سب پر ایک پیپر پورا رکھ کر.
اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ پاکستان اور ہندوستان دو الگ الگ ملک ہیں, اور دونوں ملکوں میں ظاہر ہے کہ اردو ادب تخلیق ہو رہا ہے, شاعری بھی, تنقید بھی, نثر بھی اور دوسری اصناف بھی. تو اب کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ دونوں ملکوں میں بیک وقت جو اردو ادب کی سرگرمیاں ہیں اس میں کچھ فرق محسوس کرتے ہیں، یا یہ جو سرگرمیاں ہیں یہ اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے؟
نہیں، ایک چیز تو واضح ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں سرکاری سرپرستی حاصل ہونے کی وجہ سے وہاں پر اردو کے شاعروں کو، ادیبوں کو اور لکھنے والوں کو جو سازگار ماحول مل رہا ہے، ویسا سازگار ماحول ہمارے بھارت میں یا ہندوستان میں تو واقعتا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لکھنے والوں کی کتابوں کے لیے مارکیٹ ہی اویلیبل نہیں ہے، کوئی خریدتا ہی نہیں ہے اردو کا، ہم لوگ خرید کے نہیں پڑھتے ہیں، تو کسی کا کلام یا کسی کا ناول وغیرہ کیا پڑھے، تو یہ بات ضرور ہے. لیکن ایک بات صحیح ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو شاعری ہو رہی ہے، اس وقت پاکستان میں جو ادب تخلیق ہو رہا ہے، وہ حقیقتاً بڑا معیاری ہے، اور اسی کے بھیس پر ہندوستان میں بھی نئے لکھنے والے بڑا معیاری ادب کا معیار پیش کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کے لیے وہ مواقع نہیں ہیں. اب تو یہ جو مشاعرے وغیرہ منعقد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں نے جو بین الاقوامی طور پر مشاعروں کی منڈیاں قائم کر دی ہیں، اس کی وجہ سے یہ سبھی لوگ پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں، لیکن جو شاعری مشاعروں میں سنائی جا رہی ہے وہ شاعری اصلی شاعری نہیں ہے. اصلی شاعری تو کتابوں میں، رسالوں میں آ رہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے، ادب بھی بہت اعلیٰ قسم کا تخلیق ہو رہا ہے، موجودہ ہے، بلکہ بعض معاملات میں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں سبقت ناول نگاری میں، افسانہ نگاری میں، وہاں جو معیار ہے اتنا معیار ہمارے پاس ابھی نظر نہیں آتا، یا ممکن ہے میرے مطالعے میں نہ آیا، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن کام تو ہمارے پاس بھی بھارت میں بھی بہت اچھا ہو رہا ہے، بلکہ ابھی سے سرحدی جو معاملات ہیں ان سے ہٹ کر دیکھا جائے تو بھائی شاعر ادیب جتنے بھی ہیں وہاں کے یہاں کے سب چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر چلیں، مل کر کام کریں. اس کا اظہار پرسوں احمد فراز وغیرہ جب آئے تھے حیات سے تو انہوں نے بڑی اچھی تقریریں کی تھی یہاں پہ حیدرآباد میں، ممبئی میں.
اچھا، آپ عام طور پہ بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ ہندوستان میں ادبی سرگرمیوں کے سلسلے میں مشاعروں کو خاصا عروج حاصل ہوا اور بڑی ایک پاپولر چیز بن گئی.
مشاعروں میں بری بات یہ ہو گئی کہ وہ لوگ مشاعروں میں کلام سنانے لگے ہیں جو بہت مشہور ہیں، سب کے نام آپ کو معلوم ہوں گے، اب جب عالمی سطح پر جائے گی اس لیے میں نام نہیں لیتا کسی کا بھی، لیکن ایک بات تو میں آپ کو بالکل، میرے دل میں اس سلسلے میں کسی قسم کا خوف نہیں کہ یہ کہنے میں کہ جو شعرا مشاعروں کے محبوب شعرا کہلاتے ہیں آج کے زمانے میں، انہوں نے شاعری کو عام لوگوں کے مرضی اور منشا کے مطابق شعر سنانے کی روایت کو پروان چڑھایا ہے، اور بہت ہی سستے جذبات کو لوگوں کے انوالو کر کے ان سے داد حاصل کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے شاعری کا معیار مشاعروں کی وجہ سے گر رہا ہے. یہ بات بالکل ایسی ہے جسے سبھی مانتے بھی ہیں، اور آج کل مضامین بھی اس پر آ رہے ہیں.
ڈاکٹر صاحب، بات شاعری کی ہو رہی ہے، تھوڑا سا آپ کے اپنی شاعری کے بارے میں، ظاہر ہے کہ آپ کی گفتگو سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ ترقی پسندی کی طرف مائل رہے، تو جو آپ شاعری کرتے رہے وہ اس میں روایت بھی شامل تھی، آپ کے بزرگوں کی طرف سے آپ کو ایک روایت ملی، ایک غزل کی، ایک شاعری کی ایک روایت تھی جو کلاسیکی روایت تھی، تو آپ نے کس حد تک انحراف کیا یا کس حد تک اس کی تقلید کی؟
نہیں، اس میں یہ ہوا کہ ہمارے بزرگوں سے جو ہم کو شعری ورثہ ملا تھا، ہم نے اس کو اپنے جان کا، اپنے مزاج کا حصہ ضرور بنایا، لیکن یہ شمس الرحمان فاروقی وغیرہ کی وجہ سے یہ نئے نام شائع ہوئی تھی، اس کے علاوہ شبقوم جاری ہو گیا تھا، تو جو نیا لہجہ اور نیا مزاج شاعری کا کھل کر سامنے آ گیا تھا 70 کے بعد، تو وہ اس لہجے میں، اس انداز میں تھوڑا متاثر ضرور کیا تھا، لیکن ہم نے اس کو جو ہے بطور فیشن اختیار نہیں کیا. میں اصل میں شعر ترنم سے پڑھنے کا عادی رہا ہوں، جب جوان تھا تو میرا ترنم بہت ہی اچھا تھا، بڑا پسند کیا جاتا تھا میں مشاعروں میں، لیکن مجھے عام طور پر اس علاقے کے جدید شاعروں میں ایک اچھا شاعر لوگ کہتے ہیں، وہ لوگوں کا حسن ظن ہے یا حقیقت ہے اللہ کو معلوم. میں یہ جو مہاراشٹر اسٹیٹ اردو اکیڈمی کا میں نے ذکر کیا،
جی جی،
میں اس کا چار بار رکن رہ چکا ہوں اپنے علاقے اور بیٹھے شاعر جاتے رہتا ہوں مشاعروں میں. میرے کلام میں روایت بھی ہے اور جدت بھی ہے, نیا پن بھی ہے, اس کی میں کوشش کرتا ہوں. لیکن میں نیا پن دکھانے کے لیے کچھ عجیب و غریب قسم کی باتوں کو اختیار کرنے کا خیال رہے.
روبرو ابھی آپ نے اردو کے شاعر اور استاد ڈاکٹر فہیم احمد صدیقی کی گفتگو سنی. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی جانب سے ادبی مجلہ صدا رنگ پیش کیا جا رہا ہے.
سنیے, دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ, ایک ہی صفحے پر, اردو voa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ, دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے, ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں. یہی نہیں, اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجئے, urduvoa.com.
تفہیم غالب, دیوان غالب کی غزل نمبر 123, 124 اور 125 کی اردو اور انگریزی میں تشریح پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر سرفراز خان نیازی. یہ غزلیں انتہائی مختصر ہیں, یعنی پوری غزل ایک یا دو شعر تک محدود ہے. ڈاکٹر سرفراز خان نیازی,
آج ہم آپ کے سامنے غالب کی غزل نمبر 223, 24 اور 225 ایک ساتھ پیش کریں گے. یہ تینوں غزلیں ملا کے تقریباً چار اشعار بنتے ہیں. خوبی اس تینوں غزلوں کی ایک ساتھ بتانے میں یہ ہے کہ جو خیالات یہاں غالب نے پیش کیے ہیں وہ اتنے نادر, مشکل اور دقت طلب ہیں. اب چونکہ غالب نے اپنے دیوان میں سے بہت سے اشعار خارج کر دیے تھے غزلوں کے, تو اندازہ لگائیں کہ اگر ایک غزل میں صرف ایک شعر بچا ہے اور وہ بھی اس قدر دقت طلب, تو باقی اشعار جو تھے اس غزل کے وہ کس طرح سے ہوں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں غالب کی کچھ شاعری کے مشکل نمونے. کہتے ہیں, لب عیسیٰ کی جنبش کرتی ہے گہوارہ جنبانی, قیامت کشتہ لالے بتاں کا خواب سنگی ہے. دا موومنٹ آف دا لپ آف جیزس از راکنگ دا کریڈل, دا ہیوی سلیپ آف دوز سلین بائی دا روبی لپس آف آئیڈل از لائک ڈومس ڈے. اب دیکھیے, پہلے تو انہوں نے اشارہ کیا ہے اس روایت کا کہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ مردوں میں ڈال دیتے تھے جان اور ان کو زندہ کر دیتے تھے. تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو لب کی جنبش ہے, وہ جو گہوارہ یا کرل ہے اس کو ہلا رہی ہے وہ. اب آپ دیکھیے, جب وہ بچوں کو لٹاتے ہیں کسی کرب میں اور اس کو اگر آپ ہلاتے ہیں تو بچے کو نیند آ جاتی ہے. کچھ یہ ذکر ہے یہاں پر دوسرے مصرے میں, کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو سوئے ہوئے ہیں محبوب کے مارے ہوئے, اس کے روبی لپس جو تھے, لال جو تھے اس کے, اس نے جو جن لوگوں کو قتل کیا ہے ان کی جو نیند ہے وہ اٹھ نہیں پا رہے ہیں, یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں ان کے لب کی جنبش جو ہے وہ بھی ان کے لیے ایک طرح سے راکنگ آف کیڈل ہو رہی ہے, ان کو اور سلا رہی ہے وہ. تو یہ ان کے عالم ہیں, اس کیا قیامت ہے اور وہ کیا خواب سنگی ہیں جو محبوب کے لب سے جو قتل ہوا اس کا اثر. تو یہ تھا تھوڑا مشکل خیال غالب کا. اب اگلی غزل جو 224 ہے اس میں کچھ بات آگے بڑھ جاتی ہے. کہتے ہیں کہ, آمد سیلاب طوفان صدائے آب ہے, نقش پا جو کان میں رکھتا ہے انگلی زیادہ سے. دا کمنگ آف دا فلڈ از اے ٹائفون آف دا ساؤنڈ آف واٹر, ان دیٹ دا فٹ پرنٹ پٹس اے فنگر ان دا ایئر بائی مینس آف دا پیتھ. مشکل اس شعر میں یہ ہے, اگر اس کو پڑھا جائے, آمد سیلاب طوفان صدائے آب, تو کچھ اور مشکلات آتی ہیں. ہاں اگر یوں پڑھیں, آمد سیلاب طوفان صدائے آب ہے, کہنے کا مطلب یہ کہ سیلاب کا جو آواز ہے اس کی, وہ جسے محاورہ ہے وہ کان پڑی سنائی نہیں دے رہی ہے. اب اس کا انہوں نے مقابلہ کس طرح کیا ہے, نقش پا, ایک تو نقش پا جو ہے اس کی شکل جو ہے کچھ کان کی شکل سے ملتی ہے, تو یہاں انہوں نے وہ موازنہ کیا ہے. اور جو راستہ ہوتا ہے پگڈنڈی ہوئی فرض کر لیجیے, وہ ایک لمبی لکیر ہوتی ہے جس طرح سے انگلی کی شکل کی. تو لفاظی یوں ہے کہ نقش پا جو ہے وہ اپنے کان میں انگلی ڈال رہا ہے اس راستے پر جہاں وہ بنا ہوا تھا اس کو لے کے، تاکہ وہ جو سیلاب کی آواز ہے وہ اس کو پریشان نہ کرے۔ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ اشعار ہیں غالب نے جو لکھے تھے، میں نہیں سمجھتا کہ ہم لوگ پہنچ سکتے ہیں اس سمجھ کو کہ کیا مقصد تھا ان کا، لیکن بہرحال مضمون آفرینی ہے اور آپ کے سامنے ہے۔ پھر کہتے ہیں اسی غزل میں کہ بزم میں وحشت کدا ہے کس کی چشمے مست کا، شیشے میں نبض پری پنہاں ہے موجے بادہ سے، فرام ہوز انٹاکسیکیٹنگ آئیز ہیز دا وائن اسمبلی ٹرن انٹو اے ہاؤس آف ڈیسولیشن، ان دا گلاس دا پلس آف اے فیری از ہڈن بائی اے ویو آف وائن۔ پہلا مصرع قدرے صاف ہے کہ محبوب جو ہے وہ انٹاکسیکیٹڈ، اس کی آنکھیں جو ہیں اس نے کیا تباہی پھیلا رکھی ہے وہاں پر۔ اب یہاں مقصد میں گدے کو تباہ ہو جانا نہیں، بلکہ یہ بتانا کہ خرابی کیا ہوئی ہے، کس طرح اس نے لوگوں کو تباہ کیا ہوا ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ پھر دوسرے مصرع میں کہتے ہیں کہ نبض پری، اب آپ دیکھیے وہ کتنی ایک تو پری اس کی پھر نبض، تو وہ کتنی مختصر چیز ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ موج بادہ جو ہے اس نے اس نبض پری کو بھی اپنے اندر چھپا رکھا ہے۔ اب یہاں پر دونوں مصروں کو ایک ساتھ بیان کرنے میں جو دقت پیش ہے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ پہلے مصرے میں تو بات صاف ہے کہ وہ جو بھی لوگ موجود ہیں شراب خانے میں وہ سب تباہی کی طرف چل پڑے ہیں محبوب کی آنکھیں دیکھ کے، اور یہ عالم ہے کہ جو ان کی شراب ہے اس کی جو ویو ہے اس نے بھی اس پری کی نبض کو جو ہے وہ دبا رکھا ہے اور یا چھپا رکھا ہے اپنے اندر، یہاں تک اس کا اثر ہے محبوب کی مست آنکھوں کا۔ جیسا عرض کیا میں نے، مشکل شعر ہے خیالات کے لحاظ سے۔ اور پھر اب غزل نمبر 225 میں ایک شعر ہے اور کچھ یوں ہے، ہوں میں بھی تماشائیے نہ رنگ تمنا، مطلب نہیں کچھ اس سے کہ مطلب ہی براوے، آئی ٹو ایم اے اسپیکٹیٹر آف دا سورسری آف لانگنگ، بٹ دیر از نو انٹینٹ ان دیٹ مائی پرپز وڈ کم ٹو فروشن۔ تماشا نہ رنگ تمنا، کہتے ہیں کہ مجھے بھی جب میں دیکھتا ہوں چیزوں کو اپنے اطراف تو مجھ کو بہت حیرانی ہوتی ہے کہ یہ جادو کس نے کیا ہے، حیران ہوتا ہوں ہر چیز کو دیکھ کے، لیکن میری اس حیرانی کو یہ تصور نہ کیا جائے کہ مجھے جستجو ہے یہ معلوم کرنے کی کہ یہ چیزیں کہاں سے آئیں، کیوں آئیں، کیسے آئیں۔ تو یہ بڑا خوبصورت شعر اس طرح سے ہے کہ یہ ہم کو بتاتا ہے اپنی بے بسی، یہ ہم کو بتاتا ہے اپنی کمائیگی جو ہم کو کبھی بھی اس گہرائی تک نہیں پہنچنے دے گی جب ہم دنیا میں ہر چیز کو اپنے اطراف دیکھتے ہیں۔ بڑا خوب شعر ہے، ایک ہی شعر ہے اس غزل کا، اسی نے اس غزل کو لامثال بنا دیا ہے۔ تو یہ تو تھیں غالب کی تین غزلیں جس میں کل چار اشعار تھے، پہلے دو اشعار کو زیادہ مشکل تھے لیکن آخر میں تماشا یہ نیرنگ تمنا کہہ کے غالب نے دل خوش کر دیا۔
تفہیم غالب، دیوان غالب کی تین انتہائی مختصر غزلوں کی تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے۔ ہمارے ہفت روزہ ادبی مجلے سدارنگ میں اب پیش ہے کلام شاعر بزبان شاعر۔ آج کے شاعر ہیں ڈاکٹر ابرار احمد۔
دیر میں یوں تو کیا نہیں موجود، پھر بھی وہ لطف سا نہیں موجود، جو میسر رہا غنیمت تھا، جو میسر رہا نہیں موجود۔ یاد یاراں کا داغ جلتا ہے اور کوئی دیا نہیں موجود، یاد یاراں کا داغ جلتا ہے اور کوئی دیا نہیں موجود، اس خمارے طلب میں کھلتا نہیں کیا ہے موجود کیا نہیں موجود۔ پہلے جس نے کلام غائب تھا اور اب مدعا نہیں موجود، دو گھڑی تم ہو دو گھڑی ہم ہیں، کوئی ہم میں صدا نہیں موجود، اب یہیں خاک ہو رہیں گے ہم، اب کوئی راستہ نہیں موجود، اے غبارے رہے طلبگاراں کہیں اس کا پتا نہیں موجود۔ ہم نے مانگا نہیں ہے جب کچھ بھی، ہم نے مانگا نہیں ہے جب کچھ بھی، پھر ہمیں کیا کہ کیا نہیں موجود، ہم پہ دوست ہاتھ رکھ اپنا، ہم میں اب حوصلہ نہیں موجود۔ یہ غزل جی دوسری میں سناتا ہوں آپ
جی ارشاد۔
ہمیں خبر نہیں کچھ کون ہے کہاں کوئی ہے، ہمیشہ شاد ہو آباد ہو جہاں کوئی ہے، پرے فلک سے کوئی ہے بھی یا نہیں ہے، مگر یہ خاک اڑاتا ہوا زیر آسمان کوئی ہے اور جگہ نہ چھوڑے کہ سیلِ بلا ہے تیز بہت، اڑا پڑا ہی رہے اب جہاں تہاں کوئی ہے، فشارِ گریہ کسی طور بے مقام نہیں، فشارِ گریہ کسی طور بے مقام نہیں، دیارِ غم ہے کہیں پر پسے فغاں کوئی ہے، وہ کوئی خدشہ کہ ہے وہم خواب ہے کہ خیال، وہ کوئی خدشہ ہے یا وہم خواب ہے کہ خیال، کہ ہو نہ ہو میرے دل اپنے درمیان کوئی ہے، کبھی تو ایسا ہے جیسے کہیں پہ کچھ بھی نہیں، کبھی یہ لگتا ہے جیسے یہاں وہاں کوئی ہے، اور کبھی کبھی تو یہ لگتا ہے فرد فرد ہیں ہم، یہ اور بات ہمارا بھی کارواں کوئی ہے، اور کہیں پہنچنا نہیں ہے اسے مگر پھر بھی مثالِ بادِ بہاراں رواں دواں کوئی ہے، اور ہوا ہے اپنے سفر سے حضر سے بیگانہ، وہیں وہیں پہ نہیں ہے جہاں جہاں کوئی ہے۔ اور اس کا آخری شعر جی کہ جوارِ کریہ یارہ میں جا نکلتا ہوں، جوارِ کریہ یارہ میں جا نکلتا ہوں کہ جیسے اب بھی وہیں میرا مہرباں کوئی ہے، رات آتی ہے دریچوں میں گزرگاہوں میں شہر پرشور کے دروازوں میں اور آنکھوں کے نہاں خانوں میں جیسے خوابوں کا دھواں اڑتا ہے، رات آتی ہے دریچوں میں گزرگاہوں میں شہر پرشور کے دروازوں میں اور آنکھوں کے نہاں خانوں میں جیسے خوابوں کا دھواں اڑتا ہے، رات آتی ہے تو نیندوں میں کہیں دیکھے اندیکھے دیے جلتے ہیں، کسی مدفون زمانے کے کناروں سے ابھر آتی ہے، کسی مدفون زمانے کے کناروں سے ابھر آتی ہے، چہرہ خاک پہ جھک آتی ہے سایہ بن کر، خواب موجود کی تعبیر گزشتہ بن کر، رات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کتنے دن بیت گئے، کتنی روتے ہیں باقی اس سے ملنے کی بچھڑ جانے کی، رات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کتنے دن بیت گئے، کتنی روتے ہیں باقی اس سے ملنے کی بچھڑ جانے کی، دل میں اب کیسے نشان جلتے ہیں، آنکھ میں کتنے مناظر ہیں ابھی تک زندہ، کیا کسی یاد کی مٹی ابھی اڑتی ہے کہیں سانسوں میں، کیسے امکان ہیں کیسے دکھ ہیں، عمر دو روزہ میں کیا کچھ نہیں کر پائے ہیں ہم، گریا کرتی ہوئی آوازوں کا مسکن ہے یہ رات، نیند اڑتی ہے تو ہم کہتے ہیں، نیند اڑتی ہے تو ہم کہتے ہیں ایسے پوش بتا ختم ہو پائے گا کب تنگیے کونوں مقامے یہ بھٹکنے کا سفر، نیند اڑتی ہے تو ہم کہتے ہیں ایسے پوش بتا ختم ہو پائے گا کب تنگیے کونوں مقامے یہ بھٹکنے کا سفر، رات ہنستی ہے رلاتی ہے ہمیں، رات ہنستی ہے رلاتی ہے ہمیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اے رات ستاروں بھری رات اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں چلیں گے کب تک، کب تلک ہم کو میسر ہے ابھی ہم کلامی کی یہ فرصت یہ خاموشی یہ سکون، کب تلک خواب جنوں دل میں موہوم ابد کی یہ صدائیں کب تک، کف افسوس ملیں گے کب تک، رات بڑھتی ہے لبھاتی ہے ہمیں، رات بڑھتی ہے لبھاتی ہے ہمیں اور کوئی لوری سناتی ہے ہمیں، اور ہم میلے تکیوں میں لحافوں میں دبک جاتے ہیں،
بہت خوب،
رات بڑھتی ہے لبھاتی ہے ہمیں اور کوئی لوری سناتی ہے ہمیں، اور ہم میلے تکیوں میں لحافوں میں دبک جاتے ہیں، بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہیں، دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں،
بہت خوب۔ کلام شاعر بزبان شاعر میں ڈاکٹر ابرار احمد اپنا منتخب کلام پیش کر رہے تھے، اور اب آخر میں ایک طویل افسانہ تھل، تحریر احمد ندیم قاسمی کی ہے اور آواز خالد حمید کی۔
کہتے ہیں جب تھل میں ریل کی پٹڑی بچھائی جا رہی تھی تو یوں ہوتا تھا کہ ہمیشہ کی طرح وہاں روزانہ آندھی آتی تھی اور بچھی ہوئی پٹڑی پر جگہ جگہ ریت کے ٹیلے چڑھ بیٹھتے تھے۔ اس زمانے کے ایک بوڑھے منشی جی پٹڑی بچھانے کی عجیب عجیب کہانیاں سناتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک بار پٹڑی حضرت پیر کے مزار کے رقبے میں سے گزار دی گئی۔ مزار کا متولی انگریز سے ڈرتا تھا، اس لیے اسے خان بہادر کا خطاب بھی ملا ہوا تھا، مگر حضرت پیر انگریز سے کیوں ڈرتے؟ سو اسی رات کو یوں ہوا کہ جنوں بھوتوں کی ایک فوج آئی اور فولاد کی پٹڑیوں کو گنے کی طرح چوس کر چلی گئی۔ صبح کو جب انگریز انجینئر کام پر آیا تو ہر طرف پٹڑیوں کے چوسے ہوئے چھلکے اڑ رہے تھے۔ تب اسی جگہ میٹھے چاولوں کی سات دیگیں پکا کر غریب غربا میں بانٹی گئیں اور راستہ بدل دیا گیا۔ اسی لیے تو ریل اتنا بڑا موڑ کاٹ کر اگلے اسٹیشن پر پہنچتی تھی۔ اسی انگریز کے بارے میں منشی جی یہ بھی بتاتے تھے کہ وہ تھل کی آندھیوں سے بہت پریشان تھا، اور اس نے ادھر ولایت میں اپنی سرکار کو لکھا تھا کہ پٹڑی بچھانے کے لیے یہ کیسا علاقہ مجھے دیا گیا ہے کہ آندھی کے بعد اس کا سارا جغرافیہ ہی بدل جاتا ہے۔ یہاں تو ریت کے ٹیلے باقاعدہ سفر کرتے ہیں، سو میری کچھ مدد کیجیے۔ اس پر ولایت کی سرکار نے دلی کے سرکار کو لکھا، اور دلی کی سرکار نے کسی پہنچے ہوئے پیر سے ایک تاویذ حاصل کیا جو پٹڑی کے آس پاس کے کسی ببول میں لٹکا دیا جاتا۔ اس کے بعد آندھی آتی تو ریت کے ٹیلے پٹڑی کو چھوتے تک نہ تھے، مگر معلوم ہوتا ہے حضرت پیر اس پیر سے بھی بڑے پیر تھے، اس لیے کہ کہتے ہیں جب ایک بار بہت تیز آندھی آئی تو ایک ٹیلا ببول میں لٹکتے ہوئے تاویز کی پرواہ کیے بغیر پٹڑی پر چڑھ گیا۔ پھر دلی سے ایک اور تاویز منگوایا گیا، اور جب پہلے تاویز کی جگہ اسے ببول میں لٹکایا گیا تو اچانک شرر کی آواز آئی، ریت کے اس ٹیلے کو آگ لگ اور وہ راکھ کی چٹکی بن کر اڑ گیا۔ غرض تھل میں جب تک پٹڑی بجتی رہی، اس علاقے کے حضرت پیر اور دلی کے پیروں کا آپس میں سخت مقابلہ ہوتا رہا، اور حضرت پیر کے جن بھوت تو آج بھی سرگرم ہیں۔ پچھلے دنوں اللہ جب آیا اپنی بھینس سمیت گاڑی کے نیچے آ کر کٹ گیا تھا، تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ بات بات پر ریل کا ٹکٹ کٹا لیتا تھا۔ بڑے بوڑھوں نے اسے بہت سمجھایا کہ ریل گاڑی میں اتنا زیادہ سفر نہ کیا کرو، حضرت پیر خفا ہو جائیں گے، مگر وہ نہ مانا، اور پھر ایک روز پٹڑی پر چرتی ہوئی بھینس کو ریل گاڑی سے بچانے دوڑا تو بھینس کے ساتھ خود بھی انجن کے پہیوں کے ساتھ لپٹا چلا گیا۔ لوگوں نے پہیوں سے لپٹی ہوئی اس کی چمڑی بیلچوں سے ادھیڑی۔ دراصل جب پٹڑی خوشاب کی طرف سے کندیاں کی جانی پڑی تھی تو تھل کے بڑے بوڑھوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اب اخلاق بگڑ جائیں گے اور لوگ ہل چلانے کے بجائے نوکریاں کرنے لگیں گے، اور گاؤں اجڑ جائیں گے، اور کسی کو کسی کا لحاظ نہیں رہے گا۔ سو یہی ہوا، مگر ساتھ ہی کچھ اور بھی ہوا۔ یہ پٹڑی بچھانے کے لیے اس گاؤں سے 100 کے قریب مزدور لیے گئے، اور انہوں نے تھوڑے ہی عرصے میں اتنا روپیہ کما لیا کہ کسی نے اپنی زمین میں کنواں کھدوا لیا، کسی نے کچا کوٹھا گرا کر پختہ مکان بنوا لیا، اور کسی نے زمین خرید لی۔ مصری کے باپ نے بھی اسی زمانے میں تھوڑی سی زمین خریدی تھی، اور جو فصلیں پکنے کے زمانے میں دور دور کے گاؤں میں روزانہ مزدوری پر بڑے بڑے ذمہ داروں کے کھیت کاٹتا اور گہائی کرتا اور اناج ڈھوتا تھا، اسی زمانے میں وہ ایک چھوٹا سا کسان بن گیا اور برادری میں اسے پوچھا جانے لگا۔ مصری خان کچی جوانی میں تھا جب اس کے باپ نے وفات پائی، اس لیے ریل کی پٹڑی کے سلسلے میں اسے باپ کی بتائی ہوئی بہت سی باتیں یاد تھیں۔ مثلاً یہی کہ بیٹا، جو یہ ہمارے گاؤں سے کوس کے فاصلے پر ریلیں گھاں گھاں کرتی گزر جاتی ہیں نا، تو یہ کبھی نہ گزرتی اگر ہم پٹڑی نہ بچھاتے۔ انگریز صاحب تو زمین کو ناپ واپ کر ہمیں پٹڑی بچھانے کا حکم دے دیتا تھا، پھر دن بھر بیٹھا چورٹ پیتا رہتا تھا یا سیٹی بجاتا رہتا تھا۔ یہاں سے وہاں تک یہ پٹڑی ہم ہی نے بچھائی ہے، اس پٹڑی کے ایک ایک چپے پر ہمارے پسینے کے اور کبھی کبھی ہمارے خون کے بھی قطرے ٹپکے ہیں، اس لیے یہ بڑی منوس پٹڑی ہے۔ خدا حضرت پیر کی برکت سے سب کو لوہے کی اس بلا سے بچائے۔ مصری بچپن سے ریل گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ گاڑیاں بھی بہت دور ہوتی تھی تو کچھ ایسی آواز آنے لگتی تھی جیسے گاؤں سے کوئی ایک کوس نیچے ایک دیو بیٹھا 100-100 ہاتھ کے پاٹوں والی چکی پیس رہا ہے۔ تب گاؤں کے لڑکے لپک کر چھتوں پر چڑھ جاتے تھے، پھر ریل گاڑی گاؤں سے ایک کوس کے فاصلے پر سے گزرتی تو لڑکے ایک دوسرے کو بتاتے کہ یہ گاڑی وہاں سے چلتی ہے جہاں دنیا ختم ہوتی ہے۔ گاؤں کی عورتوں میں مشہور تھا کہ جس نے ایک بار ریل گاڑی پر سفر کیا ہمیشہ کے لیے مسافر بن گیا، اس پر ان جنوں بھوتوں کا سایہ ہے جو ایک دفعہ حضرت پیر کا اشارہ پا کر پٹڑی کو گنے کی طرح چوس کر چلے گئے تھے۔ تھل کے وہی لوگ اس گاڑی میں سفر کرنے کا حوصلہ رکھتے تھے جو مزار حضرت پیر کے متولی سے تعویذ لے آتے ہیں۔ اسی گاؤں کے خان بیگ نے ایک دفعہ خالی ہاتھ سفر کیا تو عمر بھر بیچارہ کہیں نہ ٹک سکا۔ یہاں سے وہاں روزی روزگار کے لیے بھاگا پھرا اور آخر ادھر چناب پار کے ایک شہر چنیوٹ میں کسی سیٹھ کی حویلی میں مزدوری کر رہا تھا جب سر پر اینٹیں لادے ایک سیڑھی پر چڑھا اور اوپر پہنچا تو پاؤں پھسل گیا. پہلے خود گرا, اوپر اینٹیں گری اور ٹوٹ ٹاٹ کر مر گیا. اس کی موت کی خبر پھیلی تو مزار حضرت پیر کے متولی کو جلال آ گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا, میرے تعویذ کے بغیر ریل گاڑی میں اور بیٹھو بدبختو, حضرت پیر تو اپنے منکروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. مصری نے ریل گاڑی کو دور سے بھی دیکھا تھا, نزدیک سے بھی دیکھا تھا. اس پر ڈھیلے بھی پھینکے تھے. اس کے آنے سے پہلے پٹڑی پر کنکر بھی رکھے تھے جو گاڑی گزرنے کے بعد چونا بن جاتے تھے. اس نے ریل گاڑی کی کھڑکیوں میں سے عجیب عجیب چہرے بھی دیکھے تھے, بڑے بڑے تروں اور لمبے لمبے پٹوں والے لوگ, عورتیں جن کے کانوں میں چلو چلو بھر سونے کی بالیاں ہوتی تھیں, بچے جنہوں نے اس پر گنڈیری اور مونگ پھلی کے چھلکے پھینکے تھے. اور جب ایک بار کسی بچے نے غلطی سے ایک سالم گنڈیری اس پر پھینکی تھی تو آدھی گنڈیری چوس کر باقی آدھی وہ اپنی ماں کے لیے بچا لایا تھا. ریل گاڑی سے وہ بس اسی حد تک مانوس تھا. اس سے آگے اسے کچھ معلوم نہ تھا کہ گاڑی میں کیسے چڑھتے ہیں, کیسے بیٹھتے ہیں اور وہ اندر سے کیسی ہوتی ہے. وہ چلتی ہے تو سواروں کو کیسا لگتا ہے, وہ رکتی ہے کیسے اور رکتی ہے تو چلتی کیسے ہے, اور اتنا بہت سا دھواں کیوں چھوڑتی ہے. ایک بار اس نے اپنے باپ سے ضد بھی کی تھی کہ مجھے ریل گاڑی کی سیر کراؤ, جبکہ اتنے بہت سے بچے اس میں سفر کرتے ہیں اور انہیں کچھ نہیں ہوتا. تب اس کے باپ نے اسے سمجھایا تھا کہ یہ بچے حضرت پیر کے علاقے کے نہیں ہوتے, اور حضرت پیر کے علاقے کے بچے دربار شریف سے تعویذ لے کر سفر کرتے ہیں, ورنہ کھڑکیوں میں سے گر پڑتے ہیں اور انہیں گیدڑ کھا جاتے ہیں. بڑے ہو کر بھی مصری کو کہیں جانے کی کبھی ضرورت ہی نہ پڑی. یہ گاؤں ہی اس کی دنیا تھا, اور اس سے باہر کی دنیا میں جن اور بھوت تھے, دیو اور جادوگر تھے, اور میاں والی اور خوشاب کے سے بڑے بڑے شہروں میں آدم خور بستے تھے جو بھولے بھالے دیہاتیوں کو بھون کر کھا جاتے تھے. یہی کیکروں کے پھولنے ہی کا موسم تھا جب مصری گاؤں کی ایک لڑکی کو اغوا کر کے سونس کے سر کے پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا تھا. لڑکی نے تو ریل گاڑی میں بھاگنے کی تجویز کی, مگر مصری جانتا تھا اگر وہ گاڑی میں بیٹھا تو حضرت پیر اسے پکڑا دیں گے. سو وہ خدا بخش کے پاس چٹے چلا گیا, اور چٹے سے ایک کوس دور خدا بخش کی ڈھوک میں 6 مہینے تک چھپا رہا. وہ اس وقت اپنے گاؤں واپس آیا جب لڑکی کے باپ نے خدا بخش سے وعدہ کیا کہ وہ گاؤں میں جا کر اعلان کرے گا کہ اس نے تو مصری سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے. اس نے ایسا ہی کیا اور یوں اپنی کٹی ہوئی ناک اٹھا کر پھر سے اپنے چہرے پر چپکا لی, اور اس نے گاؤں والوں سے غلط نہیں کہا تھا. مصری نے چٹے میں قدم رکھتے ہی پہلا کام یہ کیا تھا کہ ایک مولوی صاحب اور خدا بخش کے لائے ہوئے 2 گواہوں کی مدد سے نشو کے ساتھ نکاح پڑھوا لیا, اور جب وہ واپس آیا تو نشو کے پیٹ میں اس کا بچہ تھا, اور ظاہر ہے کہ وہ حلالی بچہ تھا. انہوں نے اپنے بیٹے کا نام شکور خان رکھا, مگر لوگ اسے مصری خان کے بیٹے کی رعایت سے شکر خان کہتے تھے, اور خود نشو اور مصری اسے میٹھا کہہ کر بلاتے تھے. میٹھا جب ذرا بڑا ہوا تو ایک بار اپنے ہمجولیوں کے ساتھ ریل گاڑی کو نزدیک سے دیکھنے چلا گیا. اس روز اس کے پاس ایک پیسہ بھی تھا جسے اس نے سب بچوں کو دکھایا. پھر ایک بچے نے اسے بتایا کہ اگر ریل کی پٹڑی پر پیسہ رکھ دیا جائے اور اس کے اوپر سے پوری گاڑی گزر جائے تو یہ پیسہ چاقو کا لمبا سا پھل بن جاتا ہے. میٹھے کے لیے یہ بڑی عجیب بات تھی کہ ایک پیسے کا سکہ آنن فانن 4 آنے کا چاقو بن جاتا ہے. سو جب پٹڑیاں زیر لب گنگنانے لگیں اور بچوں کو پتہ چل گیا کہ ریل گاڑی مزار حضرت پیر والا بڑا موڑ کاٹ رہی ہے, تو میٹھے نے اپنا پیسہ پٹڑی پر رکھ دیا. مگر جب گاڑی قریب آئی اور پٹڑیاں جھنجھنانے لگیں تو پیسہ آہستہ آہستہ رینگتا ہوا نیچے گر پڑا. میٹھے کی نظریں اپنے پیسے پر گڑی ہوئی تھیں. سو جب پیسہ گرا تو وہ بولا او, اور پیسے کو پھر سے پٹڑی پر رکھنے کے لیے پٹڑی کی طرف جھپٹا. وہ تو بھلا ہو بڑی عمر کے ایک لڑکے کا کہ اس نے لپک کر میٹھے کو اپنے بازو میں سمیٹ لیا, اور پھر ان سے ایک ہی گز کے فاصلے سے انجن دن دناتا اور دھڑ دھڑاتا ہوا گزر گیا, اور گاڑی کے پہیے بھاگنے لگے. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. بڑا لڑکا اگر میٹھے کو روک نہ لیتا تو اب تک وہ قیمہ بن چکا ہوتا. یہ بات بچوں سے آس پاس کام کرنے والے کسانوں تک, اور کسانوں سے گلیوں میں جاتی ہوئی عورتوں تک پہنچی تو کچھ سے کچھ ہو گئی. اور جب نشرو تک پہنچی تو یوں پہنچی کہ تمہارا میٹھا ریل گاڑی کے نیچے آ کر کٹ گیا ہے اور اس کا آدھا دھڑ گاڑی اپنے ساتھ لے گئی ہے اور آدھا وہیں پڑا ہے۔ روتی اور پیٹتی اور بھاگتی ہوئی نشرو کو دیکھ کر گلیوں اور کھیتوں سے لوگ دوڑے آئے۔ پھر نشرو سمیت سب نے دور سے دیکھا کہ بچے واپس آ رہے ہیں اور ان میں میٹھا بھی ہے، جس نے ایک لکڑی کو گھوڑا بنا رکھا ہے اور وہ کودتا اور دلتیاں جھاڑتا اور ہنہناتا آ رہا ہے۔ نشرو اس کے باوجود اسی تیزی سے بھاگتی رہی، پھر وہ میٹھے سے لپٹ گئی اور یوں تیز تیز واپس جانے لگی جیسے میٹھے کو ریل گاڑی سے اسی نے بچایا ہے، اور جیسے اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی تو پٹڑی میٹھے کو اپنی طرف کھینچ لے گی۔ اسی روز گاؤں کے چند نوجوانوں نے طے کیا کہ میاں والی جا کر مویشی کی منڈی دیکھی جائے۔ مصری بھی تیار ہو گیا۔ اب تک اس نے میاں والی تک کا شہر نہیں دیکھا تھا، وہاں جانے کی اسے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ پھر جب کسی نے کہا کہ ریل گاڑی سے جائیں گے اور ریل گاڑی سے آئیں گے تو مصری نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ کسی نے کہا کہ ہم ایسے پاگل بھی نہیں ہیں، ہم تو دربار حضرت پیر سے تعویذ لے کر جائیں گے۔ اس پر کسی نے کہہ دیا کہ جنگ کی وجہ سے مہنگائی بڑھ گئی ہے اور متولی نے بھی ریٹ بڑھا دیے ہیں۔ پھر مصری بولا، میں تو اس بلا پر سوار نہیں ہو سکتا جو آج ہی میرے میٹھے کو نگلنے چلی تھی۔ اس گاؤں کے 100 آدمیوں نے ریل کی پٹڑی بچھانے میں حصہ لیا ہے، اس لیے حضرت پیر اس گاؤں سے سب سے زیادہ خفا ہیں۔ میں تو ریل کی گندی موت نہیں مرنا چاہتا، میں تو آرام سے کلمہ شریف پڑھ کر مروں گا۔ میٹھا گاؤں کے مدرسے میں پہلی جماعت میں پڑھتا تھا جب افواہ اڑی کہ دریائے سندھ سے دریا برابر چوڑی نہر نکالی جائے گی اور پورا تھل سرگودھا اور لائل پور کی طرح لہلہا اٹھے گا، اور یہاں باغ لگیں گے اور کارخانے کھلیں گے اور بائیسکوپ چلیں گے اور سڑکیں بنیں گی جن پر میمے سیر کرنے آئیں گی، اور تھل کا جو آدمی بہت سا پڑھ لکھ گیا اسے ڈپٹی کمشنر بنا دیا جائے گا۔ دوسرے روز مصری خان اور نشو اپنے میٹھے کو ساتھ لے کر کھیت دیکھنے گئے، جہاں اکا دکا پودے یوں کھڑے تھے جیسے روٹھے ہوئے بچے ہیں جنہوں نے منہ پر مٹی مل رکھی ہے، اور انہیں ذرا سا چھیڑا گیا تو بلک بلک کر رونے لگیں گے۔ مصری اور نشو نے طے کیا کہ نہر آنے پر وہ وہاں مالٹے اور سنترے کا باغ لگائیں گے۔ وہیں انہوں نے یہ بھی طے کیا کہ وہ میٹھے کو اتنا پڑھائیں گے، اتنا بہت سا پڑھائیں گے کہ سرکار خود آئے گی اور ہاتھ باندھ کر مصری اور نشو سے کہے گی کہ ہمیں 1000 ماہوار کے بدلے میں اپنا بیٹا دے دیجیے، ہم اسے ڈپٹی کمشنر بنانا چاہتے ہیں۔ پھر ایسی پیاری پیاری باتیں سوچ کر نشو کو رونا آ گیا، اور اس نے میٹھے کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور دیر تک چمٹائے رکھا۔ اور جب مصری نے میٹھے کو اس سے الگ کیا تو اس نے حیران ہو کر کہا، بابا ماں کے سینے پر کان رکھ کر سنو، ایسے لگتا ہے ریل گاڑی آ رہی ہے۔ اس پر دونوں خوب خوب ہنسے تھے، مگر پھر مصری ایک دم سنجیدہ ہو کر بولا، نشو ڈپٹی کمشنر لوگ تو ریلوں میں بیٹھتے ہوں گے۔ اور نشو نے دونوں مٹھیاں بند کر کے اور انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر رکھتے ہوئے کہا، حضرت پیر کے دربار سے تعویذ لے آؤں گی، چاہے 100 روپے میں ملے۔ یوں سارا پروگرام طے پا گیا۔ جس طرح مصری کے باپ نے تھل میں ریل کی پٹڑی بچھانے کے لیے محنت کی تھی، اسی طرح مصری نے تھل میں نہروں کا جال بچھانے کے لیے محنت کی، اور میٹھے کے بازو پر مزار حضرت پیر کے متولی کا تعویذ باندھ کر اسے گاؤں سے قصبے میں اور قصبے سے شہر میں بھیجوا دیا۔ اس سلسلے میں بھی وہ ریل کے سفر سے محفوظ رہا، علاقے کا کوئی نہ کوئی آدمی ادھر جا رہا ہوتا تو وہ میٹھے کو اس کے ساتھ کر دیتا۔ یوں میٹھے نے 12 جماعتیں پڑھ لیں۔ اس دوران میں تھل سے ریت کے ٹیلے غائب ہو گئے، سرابوں کی جگہ کھیت لہلہانے لگے، جہاں چنے کے اکا دکا ڈرے ڈرے پودے اگتے تھے وہاں دھان کی چمکتی ہوئی سبز فصلیں جھومنے لگیں۔ جہاں بچے آدھی گنڈیری چوس کر آدھی ماں کے لیے بچا لاتے تھے وہاں گنے کے جنگل سے اگائے۔ ہر طرف سڑکیں دوڑ گئیں اور آندھیوں نے اپنا رخ بدل لیا۔ مصری اپنی زمین پر مالٹوں اور سنتروں کا باغ تو نہ لگا سکا، مگر اتنی بھرپور فصلیں اٹھانے لگا اور اتنا سرشار رہنے لگا کہ کبھی کبھی نشو کو چھیڑنے کے لیے کہتا، نشو میں تو پھر سے جوان ہو گیا ہوں، میرا تو جی چاہتا ہے ایک بار پھر تمہیں ادھر سون سکیتر کی طرف بھگا لے جاؤں۔ اور نشو کہتی، میں تو وہاں ایک دن کے لیے بھی نہ جاؤں، ابھی کچھ دن پہلے تو چٹے والا خدا بخش تم سے اناج اور بھوسا ادھار مانگنے کے لیے آیا تھا، اب تو اسی بہشت کے لوگ تھل کے اس دوزخ میں مزدوریاں کرتے پھرتے ہیں۔ گاؤں کا پرائمری اسکول اب مڈل اسکول بن چکا تھا۔ اسی کے ایک ماسٹر نے مصری کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو سول انجینئرنگ اسکول بھیج دے، اور جب اسے معلوم ہوا کہ مصری تو میٹھے کے ڈپٹی کمشنر بننے کے خواب دیکھ رہا تھا تو اس نے مصری کو سمجھایا کہ ہر آدمی اپنی جگہ ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے۔ میں اس اسکول کا ڈپٹی کمشنر ہوں، تمہارا بیٹا اوورسیئر بن گیا تو وہ سڑکوں اور نہروں کا ڈپٹی کمشنر ہوگا۔ بات مصری کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اور جب رسول کا امتحان پاس کرنے کے بعد میٹھا ملک عبدالشکور خان کے نام سے کہیں بھکر کے آس پاس نوکر ہو گیا تو وہ اپنے ماں باپ کو ہر مہینے 50 روپے اور کپڑوں کے پارسل اور انگریزی ٹونک بھیجنے لگا۔ ہر آتے جاتے کے ہمراہ کچھ نہ کچھ بھیجوا دیتا تھا، صندوق، میز، کرسیاں، ایک بڑا سا آئینہ جس میں نشو اور مصری بیک وقت اپنے چہرے دیکھ لیتے تھے۔ ایک بار وہ چھٹی پر آیا تو اپنے باپ کے لیے چترال کا ایک کمبل اور ماں کے لیے لیڈی ہیملٹن کا نیلا سوٹ لایا۔ اسی روز مصری نے اپنے ہاتھ سے نشو کی کن پٹیوں پر مہندی لگائی اور جب اس نے سوٹ پہن لیا تو کسی بہانے سے اندر گیا اور ہنسنے لگا۔ اور جب نشو نے اسے الگ کیا تو وہ یہ دیکھ کر ہنسنے لگی کہ وہ تو رو بھی رہا ہے۔ بچے نہ بنو، اس نے مصری کو سمجھایا، اب تو ہمارا نماز پڑھنے کا زمانہ آ گیا ہے۔ میٹھے کی چھٹی ختم ہونے سے ایک روز پہلے شام کو کھانے کے بعد مصری اور نشو نے اسے بتایا کہ انہوں نے میٹھے کے لیے بڑے زور کا ایک رشتہ ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ جو نمبردار کے بھائی کی بیٹی ہے نا، جانتے ہو نا حلیمہ کو۔ مگر میٹھے نے ایک ہی چپ ساد لی اور جب مصری اور نشو بول چکے تو وہ اٹھا اور بولا، شادی میری اپنی زندگی کا معاملہ ہے، وہ میں اپنی پسند سے کروں گا، آپ میری شادی کی کوئی فکر نہ کیا کیجیے۔ عجیب بے لحاظ چھوکرا ہے، مصری نے اسے سہن سے باہر جاتے ہوئے غصے سے دیکھا اور نشو سے کہا، ہم اس کی شادی کی فکر نہیں کریں گے تو اس کا باپ کرے گا۔ نشو کو بیٹے کے سلسلے میں اپنی زندگی کا پہلا صدمہ ہوا تھا۔ پھر وہ بولی، ان پٹڑیوں اور ریلوں اور سڑکوں اور موڑوں نے ساری دنیا کو بے لحاظ کر دیا ہے، دیکھتے نہیں ہو اب جوان گلیوں میں ننگے سر پھرتے ہیں اور اپنے بڑوں کے سامنے کتوں کی طرح منہ پھاڑ پھاڑ کر ہنستے ہیں۔ اور مصری نے سوچا کہ واقعی لوگ کتنے بے لحاظ ہو گئے ہیں، جو قرضہ لیتا ہے وہ لوٹاتا نہیں، جو لوٹاتا ہے وہ احسان درتا ہے۔ ماں باپ کی اجازت لیے بغیر لڑکے جوہر آباد میں بائیسکوپ دیکھنے چلے جاتے ہیں، لوگ دربار حضرت پیر سے تعویذ لیے بغیر ہی ریل گاڑیوں میں اڑے پھرتے ہیں۔ تھل تو آباد ہو گیا ہے لیکن لوگ اجڑ گئے، جیسے میں اجڑ گیا ہوں کہ بیٹا کہتا ہے میں خود شادی کر لوں گا۔ دوسرے دن مصری اور نشو پنجے جھاڑ کر میٹھے کے پیچھے پڑ گئے۔ تلخی اتنی بڑھی کہ اشاروں اشاروں میں میٹھے نے یہ تک کہنے کی بھی کوشش کی کہ آپ نے بھی تو ماں باپ کی اجازت کے بغیر شادی کر لی تھی۔ اس پر نشو زار و قطار رونے لگی اور مصری نے میٹھے کو چند گالیاں تھما دی، مگر اتنا ضرور ہوا کہ جانے سے پہلے میٹھے نے وعدہ کیا کہ وہ اس بارے میں سوچے گا اور مہینے کے اندر اندر انہیں مطلع کر دے گا۔ مصری نے اسے رخصت کرتے ہوئے اس کا بازو ٹٹولا اور پوچھا، دربار حضرت پیر کا تعویذ کہاں باندھتے ہو؟ اور میٹھا ہنس کر بولا، وہ میں نے ایک دوست کو دے دیا تھا جو ریل گاڑی میں سفر کرنے سے ڈرتا تھا۔ پھر میٹھا چلا گیا اور مصری رات بھر ڈراؤنے ڈراؤنے خواب دیکھتا رہا جن میں گاڑی گرجتی ہوئی آتی تھی اور میٹھے کو بیچ میں سے دو کرتی ہوئی قہقہے مارتی گزر جاتی تھی۔ عجیب بے لحاظ چھوکرا نکلا۔ مصری نے صبح اٹھ کر کہا، ہم تو خیر اس کے ماں باپ تھے، بدبخت نے حضرت پیر کا بھی لحاظ نہ کیا اور اتنا بھی نہ سوچا کہ اس گاڑی کو حضرت پیر کی بدعا ہے۔ پھر ایک دن مصری کو میٹھے کا خط ملا کہ وہ 7 تاریخ کو 2 مہینے کی ٹریننگ کے لیے وارسک جا رہا ہے، اس لیے یوں کیجیے کہ 7 تاریخ کی شام کو گاڑی پر کندیاں میں مجھ سے مل لیجیے، ایک تو آپ نے اور اما نے مجھے جو حکم دیا تھا اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا، دوسرے میں نے آپ کے لیے ریڈیو خریدا ہے جس کے لیے نہ بجلی کی ضرورت ہوتی ہے نہ بیٹری کی، بس وہ مسالہ جس سے چور بتیاں جلتی ہیں اس میں ڈال دیا جاتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں آپ چاہیں اٹھا لے جائیں، چوپال پر، کھیتوں میں، سڑکوں پر یا چوراہے میں، جہاں چاہیں بجاتے پھریں، آپ زمینوں پر جائیں تو ساتھ لیتے جائیں، نہ لے جائیں تو اماں کا دل بہلا رہے گا، آپ کندیاں میں مجھ سے ملیں گے تو یہ ریڈیو بھی پیش کروں۔ پہلے تو دونوں آسودگی کے نشے میں سرشار ایک دوسرے کی طرف عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے رہے، پھر میٹھے کے خط پر ہاتھ پھیرتے رہے اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھتے رہے۔ پھر مصری چونک کر بولا، ارے آج ہی تو انگریزی مہینے کی 7ویں ہے، وہ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا مگر پھر فوراً بیٹھ گیا۔ نشو، میں اس وقت یہاں سے پیدل چلوں تو کندیا میں وقت پر نہیں پہنچ سکوں گا، مجھے تو گاڑی میں جانا ہوگا۔ تو کیا ہوا؟ نشو بولی، ابھی حضرت پیر کے دربار میں جاتی ہوں اور تعویذ لے آتی ہوں. 15-20 روپے کی رقم بھی کوئی رقم ہے؟ 15-20؟ مصری حیران رہ گیا. جب ریل کی پٹڑی بچھی تھی تو تعویذ ایک آنے میں ملتا تھا. پھر کچھ سوچ کر بولا، عجیب بے لحاظی دنیا ہے. نشو نے اسے ڈانٹ دیا، پتا ہے تم نے بے لحاظ کسے کہا؟ اور مصری کام کیا. اس نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگائے اور زیر لب کچھ بڑبڑانے لگا. پیسے کی فکر میں اس نے کتنا کفر بک دیا تھا، وہ بھی ساری دنیا کی طرح چپکے سے کتنا بدل گیا تھا. نشو کے جانے کے بعد تو وہ باقاعدہ رو دیا اور اس کی واپسی تک توبہ توبہ کرتا رہا. نشو 10 روپے میں تعویذ لے آئی، مصری کو دھلے ہوئے کپڑے پہنائے، اس کی تلے والی جوتی اوپر ٹوکرے میں سے اتاری، اس کی کلف لگی ململ کی پگڑی باکس میں سے نکالی. مگر مصری بے حد حواس باختہ ہو رہا تھا. وہ بار بار کرتے کے نیچے بازو پر بندھے ہوئے تعویذ کو ٹٹولتا تھا کہ کہیں اس کی گستاخی سے خفا ہو کر حضرت پیر کے جن بھوت اتار تو نہیں لے گئے. نشو نے اسے بہت تسلیاں دیں اور آخر ریلوے اسٹیشن تک اس کے ساتھ جانے اور اسے گاڑی میں بیٹھانے کو تیار ہو گئی. ریلوے اسٹیشن گاؤں سے کوئی 3-4 کوس دور تھا. میاں بیوی وہاں پہنچے تو گاڑی آنے میں کچھ دیر تھی. دونوں ایک درخت کے نیچے بیٹھے طے کرتے رہے کہ اگر میٹھے نے ہاں کہہ دی تو شادی ہو جانی چاہیے، اور اگر اس نے نہیں کہی تو زمانہ بڑا بے لحاظ ہو رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ نشو نے کہا، اسے نہیں کہنا ہوتا تو تمہیں کندیا میں کیوں بلاتا اور ہمارے لیے ریڈیو کیوں خریدتا؟ وہ ہمارا حلالی بیٹا ہے، نہیں بالکل نہیں کہے گا. پھر دونوں اس مسئلے پر بھی غور کرتے رہے کہ جب ریڈیو بجے گا اور گاؤں کے بچے ان کے ہاں جمع ہونے لگیں گے تو انہیں کیسے ٹالا جائے گا، اور اگر کوئی ریڈیو مانگنے آ نکلا تو اسے کیا جواب دینا مناسب ہوگا. پھر دور سے گاڑی کی سیٹی سنائی دی اور مصری ہڑبڑا کے اٹھ کے کھڑا ہوا اور اپنے بازو پر تعویذ ٹٹولنے لگا. گاڑی آ کر رکی اور مصری کے گاؤں کا ایک مسافر اترا تو وہ حیران ہو کر مصری سے پوچھنے لگا کہ تم نے ریل گاڑی میں سفر کرنے کا حوصلہ کیسے کر لیا؟ نشو نے جواب دیا، حضرت پیر کی اجازت سے جا رہا ہے، میٹھے نے کندیاں بلایا ہے ریڈیو لانے. مسافر میٹھے کی تعریف کرنے لگا اور اس دوران میں گاڑی چل پڑی. مصری گھبرا کر بھاگا، ایک ڈبے کا ڈنڈا تو پکڑ لیا مگر پائدان پر پاؤں نہ ٹکا سکا، اس لیے جھول گیا اور پھر تڑ سے کچھ یوں نیچے گرا کہ اس کے ایک پاؤں کا پنجا پٹڑی تک چلا گیا اور اس پر سے پہیے گزرنے لگے. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 گاڑی رک گئی. چیختی ہوئی نشو نے مصری کے پاس پہنچ کر اسے بچے کی طرح اپنے گود میں گھسیٹ لیا. بہت سے لوگ جمع ہو گئے. مصری خان اپنے دونوں ہاتھوں میں پاؤں کا وہ پنجا پکڑے بیٹھا تھا جس کی پانچوں انگلیوں پر سے پہیے گزر گئے تھے اور دڑ دڑ خون بہ رہا تھا. پھر ریلوے کا کوئی اہلکار آیا اور بولا، اندھے تھے، دیکھ کر کیوں نہیں چڑھے؟ اس پر نشو تڑپ کر اٹھی اور چیخی، اندھے ہو گئے تم اور تمہارے ہوتے سوتے اور تمہاری نسلیں اور تمہاری پیڑیاں. ریلوے اہلکار کچھ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا. نشو پھر مصری کے پاس بیٹھ گئی. ان کے گاؤں کے مسافر نے اپنی پگڑی کا پلو پھاڑ کر پٹی باندھنی چاہی مگر پھر گاڑی چلنے لگی. یہ تو پھر چل پڑی. مصری نے حیران ہو کر نشو کی طرف دیکھا. جانے دو حرامزادی کو. نشو نے اس کا بازو پکڑ لیا مگر مصری ایک جھٹکے سے بازو چھڑا کر پٹڑی کے ساتھ ساتھ اپنے خون کی لکیر کھینچتا ہوا اور لنگڑاتا ہوا بھاگنے لگا اور چیخنے لگا، اوئے روکو اسے، اپنی ماں کو روکو، میں کندیاں جا رہا ہوں، میرے پاس ٹکٹ ہے. پھر ریل گاڑی کا آخری ڈبا بھی اس کے پہلو سے سڑپ کی آواز کے ساتھ نکل گیا اور وہ ایک پیٹے ہوئے آدمی کی طرح منہ کھولے کھڑا رہ گیا. نشو اور دوسرے لوگ بھی اس کے پاس پہنچ گئے اور وہ دور جاتی گاڑی کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، کتنی بے لحاظی ہے یہ الو کی پٹھی، میرے لیے ذرا سا رکی رہتی تو اس کا کیا بگڑ جاتا، اس صدی کی ہر چیز کتنی بے لحاظی ہے. پھر جب وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا زخمی پنجا پکڑ کر بیٹھ گیا تو نشو نے اس کے ہاتھ ہٹا کر اس کا پنجا اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا. وہ رونے لگی اور بولی، حضرت پیر کی شان میں وہ بکواس کیوں کی تھی تم نے؟ اس وقت مصری کے چہرے پر کچھ ایسی لوٹ چھا رہی تھی جیسے ابھی تھل کو آباد ہونے میں صدیاں لگیں گی.
جناب احمد ندیم قاسمی کا افسانہ تھل خالد حمید سنا رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے سدا رنگ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت کا طالب ہوں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر.